السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سادیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان،
ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے شدت پسندوں کا پاکستان سے تقریباً خاتمہ کر دیا گیا ہے، صدر ممنون حسین کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
مرکزی حکومت کی مزدور مخالف پالیسی کے خلاف ملک گیر ہڑتال، معمول کی زندگی متاثر۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، ایران جوہری معاہدے پر صدر اوباما کو 34 سینیٹروں کی حمایت حاصل۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے صدر ممنون حسین نے اپنے چین کے دورے کے موقع پر کہا ہے کہ پاکستان میں عسکریت پسند گروپ ایغور کے تمام اراکین کا تقریباً صفایا کیا جا چکا ہے۔ صدر کے اس دورے کے بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے تقریباً تمام شدت پسندوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ صدر ممنون حسین نے یہ بات بیجنگ کے دورے کے دوران کہی۔ چین کا الزام رہا ہے کہ اس کے مسلمان اکثریت والے علاقے سنکیانگ میں بدامنی میں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے جنگجو ملوث ہیں، جبکہ چینی حکام کے مطابق اس گروپ نے پاکستان اور افغانستان میں اپنی پناہ گاہیں قائم کر رکھی ہیں۔ پاکستان کے صدر ممنون حسین چین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر منگل کو بیجنگ پہنچے تھے، جہاں وہ جنگ عظیم دوئم کے 70 سال مکمل ہونے پر منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کریں گے۔ چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں ممنون حسین نے کہا کہ جاری آپریشن ضرب عصب سے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے میں کامیابی ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس آپریشن سے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے عناصر کے خاتمے میں بھی مدد ملی ہے۔ صدر ممنون حسین کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے تقریباً تمام ہی لوگوں کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اگر ان میں سے کچھ ہیں تو وہ بھی بہت کم ہوں گے۔ صدر ممنون حسین نے کہا کہ چین اور پاکستان کے قریبی برادرانہ تعلقات ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی ہمیشہ مدد کرتے رہے ہیں۔ اس موقع پر صدر شی جن پنگ نے ممنون حسین کو بتایا کہ قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے چین پاکستان کی کوششوں کی غیر متزلزل مدد جاری رکھے گا۔ چین کے مغربی خطے سنکیانگ میں گزشتہ چند سالوں کے دوران تشدد کے واقعات میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق سنکیانگ میں بدامنی کی بنیادی وجہ اس خطے کی ایغور برادری پر چین کی طرف سے عائد کی جانے والی سخت مبینہ پابندیاں ہیں، جو مقامی لوگوں کے مذہب اور ثقافت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی چینی رہنماؤں کی ملاقات میں پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ دہشت گرد عناصر بشمول ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے خلاف کاروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں گزشتہ سال 15 جون کو شروع کیے گئے آپریشن ضرب عزم میں حکام کے مطابق بڑی تعداد میں غیر ملکی دہشت گرد بھی مارے گئے، جن میں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے جنگجو بھی شامل ہیں۔ فوج کے مطابق گزشتہ سال جون سے شروع کیے گئے آپریشن ضرب عزم میں اب تک لگ بھگ 3,000 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں نے 5 دہشت گردوں کو پھانسی کی سزا کی توثیق کر دی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے مزید 5 مجرموں اور 1 کی عمر قید کی سزا کی توثیق کی ہے۔ فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ کے مطابق یہ مجرمان ہدف بنا کر اور فرقہ وارانہ قتل کی وارداتوں سمیت دیگر سنگین جرائم میں ملوث تھے۔ بدھ کو فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے فراہم کی گئی تفصیلات کے مطابق محمد صابر شاہ عرف اکرام اللہ کو لاہور میں ایک وکیل ارشد علی کے قتل میں معاونت پر سزائے موت سنائی گئی۔ اس کا تعلق ایک کلدم تنظیم سے ہے اور اس نے مجسٹریٹ اور ذیلی عدالت میں اپنا جرم قبول کیا تھا۔ حافظ محمد عثمان عرف عباس عرف اسد بھی ایک کلدم تنظیم کا فعال رکن تھا اور وہ کوئٹہ میں فرقہ وارانہ قتل و غارت اور پولیس پر حملوں میں ملوث پایا گیا۔ یہ حسن علی یوسفی، ولایت حسین ایڈوکیٹ اور دیگر شہریوں کی ہلاکت کے علاوہ سید طالب آغا اور سید جواد آغا نامی 2 صنعتکاروں کے قتل میں معاون تھا۔ اسے 11 الزامات میں مقدمے کا سامنا تھا، جس پر اسے سزائے موت سنائی گئی۔ سزائے موت پانے والے تیسرے مجرم کا نام اسد علی عرف بھائی جان بتایا گیا ہے۔ سرکاری بیان کے مطابق یہ قلعدم تحریک طالبان پاکستان کا رکن تھا اور وہ کراچی میں سندھ پولیس کے حکام پر حملوں میں ملوث پایا گیا۔ ان حملوں میں ایک ڈی ایس پی اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہلاک ہو گئے تھے۔ طاہر نامی مجرم کا تعلق بھی قلعدم تحریک طالبان پاکستان سے ہے اور وہ بنو کی جیل پر ہونے والے حملے میں ملوث تھا۔ اپریل 2012 میں ہونے والے اس حملے میں متعدد انتہائی اہم دہشت گرد فرار ہو گئے تھے۔ مجرم پر سیکورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث ہونے کا الزام بھی ثابت ہوا اور اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ ایک اور قلعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے فتح خان کو بھی فوجی عدالت نے سزائے موت دی ہے۔ یہ مجرم سیکورٹی فورسز، شہریوں اور انسداد پولیو کی ٹیموں پر ہلاکت خیز حملوں میں ملوث پایا گیا۔ قاری امین شاہ عرف امین کا تعلق قلعدم تحریک طالبان پاکستان سے ہے اور وہ خیبر ایجنسی میں لڑکیوں کے پرائمری اسکول پر حملے اور دہشت گرد کاروائیوں کے لیے مالی اعانت فراہم کرنے میں ملوث تھا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس سے قبل گزشتہ ماہ بھی جنرل راحیل شریف نے 7 دہشت گردوں کی موت کی سزاؤں کی توثیق کی تھی، جن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان میں سے 6 گزشتہ سال پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ہلاکت خیز حملے، جبکہ 1 2011 میں کراچی میں رینجرز پر مہلک حملے میں ملوث تھا۔ رواں سال کے اوائل میں پارلیمان نے آئین میں ترمیم کر کے 2 سال کے لیے فوجی عدالتیں قائم کرنے کی منظوری دی تھی، جس کے بعد ملک بھر میں 9 فوجی عدالتیں قائم کی گئیں۔ ان عدالتوں سے اب تک 18 دہشت گردوں کو سزائے موت اور 3 کو عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ وکلا کی بعض تنظیموں نے فوجی عدالتوں کے قیام کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا تھا، لیکن گزشتہ ماہ ہی عدالت عثمان نے ان درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے ان فوجی عدالتوں کو برقرار رکھا۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان عدالتی کارروائیوں میں مجرموں کو اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جاتا ہے اور ان سزاؤں کے خلاف وہ اپیل کا حق بھی رکھتے ہیں۔ رواں ہفتے ہی حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے فوجی عدالتوں کے قیام کو برقرار رکھے جانے کے فیصلے کے بعد مزید تیزی سے مقدمات فوجی عدالتوں میں بھیجے جائیں گے، جبکہ فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کا کہنا ہے کہ کراچی میں پہلے سے قائم فوجی عدالتوں کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ واضح رہے کہ قبائلی علاقوں کے علاوہ پاکستانی فورسز، خاص طور پر رینجرز، کراچی میں دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں مزدور پالیسی کے خلاف ملک گیر ہڑتال نے معمول کی زندگی کو شدید متاثر کیا ہے۔ بھارتی ٹریڈ یونینز کی اس ہڑتال کے بارے میں مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
حکومت کی جانب سے لیبر قوانین میں ترمیم اور سرکاری کمپنیوں کی نجکاری کے خلاف 10 مرکزی ٹریڈ یونینوں کی ملک گیر ہڑتال کے سبب ملک کے مختلف علاقوں میں معمول کی زندگی متاثر رہی۔ خاص طور پر مغربی بنگال، تریپورہ، کیرالہ اور کرناٹک میں بند کا زیادہ اثر نظر آیا۔ ان مزدور انجمنوں کو کانگریس اور بائیں بازو کی حمایت حاصل ہے۔ یونین لیڈروں کا دعویٰ ہے کہ 15 کروڑ کارکنوں نے ان کے 12 نکاتی مطالبے کی حمایت میں ہڑتال میں حصہ لیا۔ تاہم بی جے پی کی حمایت یافتہ مزدور انجمنیں ہڑتال سے دور رہیں۔ ایک ٹریڈ یونین لیڈر نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ وہ لوگ حکومت کی مزدور مخالف پالیسی کے خلاف بند منا رہے ہیں۔
ہڑتال ہماری جو کیندر سرکار کی مزدور ویرودھی نیتی ہے، اس میں مکھ روپ سے ہمارے ان سرکشا کارخانوں میں 49% جو ودیشی پونجی نویش کرنے کا جو سرکار نے فیصلہ لیا ہے، اور ان آرنیس فیکٹریوں میں نجی چھیتر میں اتپادن کے لیے 144 لائسنس بھارت سرکار نے جاری کر دیے ہیں، جس کے لیے ان دیش کے تمام سرکشا اور اچھتا کے لیے جو ہے خطرہ پیدا ہو رہا ہے، اس کے ورودھ میں آج کی یہ ہڑتال ہے۔
ادھر پیٹرولیم وزیر دھرمیندر پردھان نے ملک گیر ہڑتال کو ناکام بتایا اور کہا کہ تمام شہروں میں نقل و حمل کی سہولتیں موجود رہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بینکنگ خدمات پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ دھرمیندر پردھان کے مطابق، ہم نے یونین لیڈروں کو سمجھانے کی کوشش کی، کم سے کم مزدوری، لیبر قوانین اور سیکورٹی کے سلسلے میں ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے گفتگو ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق مغربی بنگال میں بند کے دوران پرتشدد واقعات بھی ہوئے۔ مرشد آباد، ہاوڑہ اور 24 پرگنا میں پولیس اور مظاہرین کے مابین تصادم ہوا۔ کلکتہ میں جہاں ٹریڈ یونینوں کا خاصا اثر ہے، پولیس کو خاتون مظاہرین کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا گیا۔ ممتا بنرجی کی ریاستی حکومت نے ہڑتال کو ناکام بنانے اور ٹریڈ یونینوں نے کامیاب بنانے کی پوری کوشش کی۔ دہلی میں آٹو رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیوروں کے ہڑتال میں شامل ہونے کی وجہ سے عوام کو کافی دشواریاں اٹھانی پڑیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں اسکول، کالج اور بینک وغیرہ بند رہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ایک امریکی سینیٹر کی جانب سے بدھ کے روز کیے جانے والے اس اعلان کے بعد کہ وہ امریکہ کے ایران کے جوہری پروگرام کو ترک کرنے سے متعلق بین الاقوامی برادری کے طے کردہ سمجھوتے کی حمایت میں ووٹ دیں گی، صدر باراک اوباما کی خارجہ پالیسی ایک اہم فتح سے ہمکنار ہو گئی ہے۔ اس ضمن میں اب سینٹ میں میری لینڈ سے ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والی سینیٹر باربرا مکیلس کی 34ویں رکن ہیں جنہوں نے اس سمجھوتے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اب مسٹر اوباما کے پاس درکار ووٹ دستیاب ہو گئے ہیں اور یوں کانگریس میں نیوکلیئر سمجھوتے کی حمایت میں انتظامیہ کی پوزیشن مستحکم ہو گئی ہے۔ عراق میں مسلح افراد نے 18 ترک باشندوں کو اغوا کر لیا ہے۔ یہ مسلح افراد فوجی وردیاں پہنے ہوئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق یہ افراد فٹ بال اسٹیڈیم تعمیر کرنے والے عملے میں شامل تھے جنہیں بدھ کو شمال مشرقی عراق میں شیعہ اکثریتی علاقے حبیبیہ سے اغوا کیا گیا تھا۔ کم از کم 2000 افراد بوداپیسٹ ہنگری کے مرکزی بین الاقوامی ٹرین اسٹیشن پر پھنسے ہوئے ہیں، جہاں حکام نے تارکین وطن کو یورپی یونین سے ویزا لیے بغیر جرمنی اور آسٹریلیا جانے سے اچانک روک دیا تھا۔ تارکین وطن سے متعلق بین الاقوامی تنظیم نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ اس سال 350,000 سے زیادہ افراد نے بہتر زندگی کی تلاش میں بحر روم کا خطرناک سفر کیا، جس کی وجوہات مشرق وسطی اور افریقہ میں کشیدگی اور غربت ہے۔ مزید تفصیلات نیلوفر مغل کی زبانی۔
آئی او ایم نے منگل کے روز کہا ہے کہ 234,000 سے زیادہ پناہ گزین یونان کے ساحل پر اترے ہیں، مزید 114,000 اٹلی پہنچے ہیں اور بہت ہی کم تعداد میں اسپین اور مالٹا پہنچے ہیں۔ تقریباً 26,000 ہلاک ہو چکے ہیں، ان میں سے زیادہ تر کمزوری کے باعث ڈوبنے سے یا گنجائش سے زیادہ بھری کشتیوں کی وجہ سے سمندر میں ڈوب گئے۔ ہنگیری یورپی یونین میں تارکین وطنوں کے داخلے کا واحد داخلی راستہ ہے، جہاں اس سال 156,000 سے زیادہ تارکین وطن داخل ہوئے۔ منگل کے روز ہنگیری کے حکام نے بوداپیسٹ کا مرکزی ریلوے اسٹیشن بند کر کے دوبارہ کھول دیا، لیکن وہاں سے ابھی بھی تارکین وطنوں کے داخلے پر پابندی ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں نقل مکانی کرنے والوں میں سے زیادہ تر کا تعلق مشرق وسطی میں شورش زدہ علاقوں سے ہے، جنہیں باہر بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ انہیں آسٹریلیا یا جرمنی جانے والی ٹرینوں پر سوار ہونے دیں۔ ایک شامی پناہ گزی کا کہنا ہے،
Our requests are very very simple. Just we need just release. Just to pass.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری درخواست بہت ہی سادہ ہے کہ ہمیں یہاں سے جانے دیا جائے۔ ہم صرف ہنگیریا سے گزرنا چاہتے ہیں، ہمیں ہنگیری حکومت سے کچھ نہیں چاہیے، وہ ہم سے کیا چاہتی ہے۔ تقریباً 2000 تارکین وطن جرمنی کے شہر میونخ پہنچے ہیں، جہاں پر پناہ گزینوں کے گروپ منگل کے روز بھی شہر کے ریلوے اسٹیشن پر اترتے رہے۔ میونخ میں پولیس طویل عرصے سے بڑی تعداد میں تارکین وطنوں کی آمد سے نمٹ رہی ہے، جبکہ رضاکار خوراک اور پانی مہیا کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں۔ میونخ پولیس کے ترجمان میتھیاس نوٹ کہتے ہیں،
دی بونس پولیسائی اس شون سائٹ مونتن سٹارک فور
دی پولیس ہیر ان بیئرن ہیو بین فیسنگ ا بگ چیلنج فار منتھس ناؤ، وی ہیو بین برنگنگ ان ری انفورسمنٹس فار ویکس۔
یہاں کی پولیس کو بیئرن میں مہینوں سے ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ ہم ہفتوں سے امداد کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صورتحال ایک بڑا چیلنج ہوگی، لیکن ہم اسے کسی حد تک حل کر لیں گے۔ جرمنی نے کسی بھی یورپی ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ تارکین وطنوں کو پناہ دی ہے، جس کی تعداد اس سال کے آخر تک 800,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ توقع ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مزید تارکین وطن آئندہ ہفتوں میں یورپ کے ساحل پر اتریں گے۔ 28 رکنی یورپی یونین نے 14 ستمبر کو تارکین وطنوں کے معاملے پر ہنگامی مذاکرات کا ارادہ کیا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین اور علاقے کے دوسرے ملکوں میں مرکزی بازار حصص بدھ کے روز کی ٹریڈنگ میں ایک اور دن متزلزل رہے، جبکہ آئی ایم ایف کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایشیا کی معیشت کے بارے میں خدشات کی بازگشت پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ شنگھائی کے سٹاکس آغاز پر تقریباً 4.5% گر گئے، لیکن پھر سنبھل گئے اور 1% کے 2.5% پر بند ہوئے۔ ٹوکیو میں نکے صبح کی ٹریڈنگ میں لڑکھڑا گیا، لیکن دن کے اختتام پر 1% کے صرف 0.4% پر بند ہوا۔ ایشیا کی بحران کا شکار معیشت کے اثرات امریکی بازار حصص پر بھی ہوئے اور وال اسٹریٹ میں منگل کے روز مرکزی اشارے میں 3% نقصان ہوا۔ کانگو کا ایک سابق باغی لیڈر جو ٹرمینیئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، بدھ کے روز ہیگ میں بین الاقوامی عدالت میں پیش ہوا اور اس نے اپنے خلاف جرائم سے انکار کیا۔ اینٹا گنڈا، جو باغی تاریخ M23 کا ایک بانی لیڈر تھا، اپنے خلاف 18 الزامات کی نفی کرتا ہے۔ آئی سی سی کا کہنا ہے کہ باغی لیڈر 41 سالہ اینٹا گنڈا پر ان واقعات کا الزام ہے جو سن 2002 اور سن 2003 کے درمیان کانگو کے دیہات میں پیش آئے. یہ مقدمہ کئی مہینے جاری رہنے کا امکان ہے اور شہادتیں پیش کرنے کی کارروائی 15 ستمبر سے شروع ہوگی. شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ اس نے بارودی سرنگ کے دھماکے پر کوئی معافی نہیں مانگی اور اس طرح کے بیانات سے جنوبی کوریا باہمی تعلقات کو نقصان پہنچا رہا ہے. دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان سخت کشیدگی کے بعد طے پانے والے معاہدے میں شمالی کوریا کی طرف سے اس حملے پر معذرت ایک اہم حصہ تھی. جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ وہ اس بیان کو ثبوت کے طور پر دیکھتا ہے جس میں پیونگ یانگ نے اگست میں اس حملے میں ملوث ہونے سے انکار کے بعد بالآخر اس کی ذمہ داری قبول کر لی. لیکن بدھ کے روز ایک بیان میں شمالی کوریا کے قومی دفاعی کمیشن نے سول پر الزام لگایا کہ وہ معذرت کے بیان کی غلط تشریح کر رہا ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما نے الاسکا گلیشیئر کے حال ہی میں پگھلنے کے واقعے کے پس منظر کو استعمال کرتے ہوئے موسمی تغیرات کے اثر کو اجاگر کیا ہے. صدر اوباما دور دراز شمال مغربی ریاست کے دورے پر ہیں. ان کا کہنا تھا کہ جب آب و ہوا میں تبدیلی کی بات کریں تو یہ ایک بڑا ثبوت ہے. وہ ایگزٹ گلیشیئر کے سامنے کھڑے تھے جو پچھلی دو صدی میں 2 کلومیٹر پیچھے ہٹ گیا ہے. مسٹر اوباما نے موسموں کی اس تبدیلی کے نتیجے میں سردیوں میں کم برف باری ہوئی ہے اور گرمیوں میں سخت ترین حدت رہی ہے. قطبی برف پگھل رہی ہے اور سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے. اور مسٹر اوباما نے کہا کہ یہ پیغام ہے کہ ہم ہنگامی بنیادوں پر ضروری اقدامات کریں تاکہ اس مسئلے سے نمٹا جا سکے. امریکہ بھر سے حکام کے فراہم کردہ اعداد و شمار متعدد بڑے شہروں میں قتل کی وارداتوں میں بے پناہ اضافے کو ظاہر کرتے ہیں اور حکام اس کے اصل محرکات جاننے سے فی الحال قاصر رہے ہیں. اخبار دی نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ ملک بھر 30 سے زائد شہروں میں رواں سال قتل کی شرح میں گزشتہ برس اسی عرصے کی نسبت تیزی سے اضافہ دیکھا گیا. دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں رواں سال 105 افراد قتل ہوئے جبکہ پچھلے سال یہ تعداد 73 تھی. قریبی شہروں بالٹیمور اور میری لینڈ میں رواں سال اب تک 215 افراد کو ہلاک کیا جا چکا ہے جبکہ سن 2014 کے اسی عرصے کے دوران یہ تعداد 138 تھی. اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر سمانتھا پاور نے واشنگٹن میں ان 20 کو رہا کرو نامی ایک مہم کا آغاز کیا جس کا مقصد سیاسی اور دیگر وجوہات کی بنا پر قید خواتین کی حالت زار اجاگر کرنا ہے. اس ماہ کے دوران دنیا بھر سے سیاسی بنا پر قید 20 خواتین کے کیسوں کو سامنے لایا جائے گا تاکہ پاور کے بقول ان آوازوں کی طرف توجہ مبذول کرائی جا سکے جن کا تذکرہ عورتوں کے حقوق کے بیجنگ اعلامیے کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر جاری بحث سے غائب ہے. عورتوں کے حقوق کے فروغ کے لیے سن 1995 میں 179 ملکوں نے بیجنگ اعلامیے پر دستخط کیے تھے. امریکی محکمہ خارجہ میں اس مہم کا آغاز کرتے ہوئے سمانتھا پاور نے کہا کہ ان میں سے سب سے پہلی 44 سالہ وانگ یو ہیں جو اس ملک میں قید ہیں جہاں 1995 کی تاریخی بیجنگ کانفرنس ہوئی یعنی چین. اقوام متحدہ کی کانفرنس برائے تجارت اور ترقی کی ایک رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطینی علاقہ 6 سال میں پہلی مرتبہ کساد بازاری کا شکار ہوا ہے اور اگر موجودہ رجحان جاری رہا تو 5 سال سے بھی کم عرصے میں یہ علاقہ رہائش کے قابل نہیں رہے گا. اقوام متحدہ کی کانفرنس برائے تجارتی اور ترقی میں فلسطینی لوگوں کی امداد کے کوارڈینیٹر محمود الخفیف نے کہا کہ معیشت میں تقریباً 0.5% کی کمی ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں بے روزگاری میں خاطر خواہ اضافہ ہوا. مقبوضہ علاقے میں گزشتہ سال بے روزگاری 30% تھی. غزہ میں صورتحال کافی خراب ہے اور بے روزگاری کی شرح 44% تک پہنچ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ نوجوان خواتین میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور 10 میں سے 8 عورتوں کے زائد کے پاس ملازمت نہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 72% گھرانے غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں اور اقوام متحدہ کے اداروں کی طرف سے تقسیم کی گئی خوراک پر مکمل انحصار کرنے والے فلسطینی مہاجروں کی تعداد پچھلے 15 سالوں میں 72,000 سے بڑھ کر 9 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 8 سال میں اسرائیل کے محاصرے اور گزشتہ 6 سالوں میں 3 فوجی آپریشنوں نے غزہ کی پیداواری صلاحیت کو تباہ کر دیا ہے. ملائیشیا کے وزیراعظم نجیب رزاق 70 کروڑ ڈالر کے مالیاتی اسکینڈل پر اپنے استعفے کے مطالبوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. گزشتہ دنوں اقتدار سے ان کے علیحدگی کے مطالبوں سے متعلق جلوسوں میں کوالالمپور میں لگ بھگ 2 لاکھ مظاہرین اکٹھے ہوئے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رون کاربر نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ تجزیہ کار اس بارے میں منقسم ہیں کہ آیا وزیراعظم اپنے عہدے پر برقرار رہ سکتے ہیں یا نہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں.
وزیراعظم نجیب رزاق کے لیے مسئلہ جولائی کے مہینے میں زرعی ابلاغ کی رپورٹس کے ساتھ شروع ہوا جن میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ایک سرکاری ترقیاتی فنڈ میں سے جسے مسٹر رزاق نے تشکیل دیا تھا 70 کروڑ ڈالر کے عوامی فنڈز ان کے نجی اکاؤنٹس میں منتقل کر دیے گئے. وزیراعظم نے ان رپورٹوں کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور ان متعدد عہدیداروں کو برطرف کر دیا ہے جنہوں نے اسکینڈل سے نمٹنے کے ان کے انداز پر تنقید کی تھی، لیکن اس سے عوامی شور و غوغا ختم نہیں ہوا ہے۔ اختتام ہفتہ کوالالمپور میں لگ بھگ 2 لاکھ مظاہرین نے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مظاہرین کی تعداد 25,000 تھی۔ مسٹر نجیب نے ایک قومی دن پر خطاب کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ وزیراعظم کا عہدہ نہیں چھوڑیں گے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ وہ فنڈز مشرق وسطی سے ملنے والا ایک عطیہ تھا۔ مسٹر رزاق نے مظاہرین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایک سطحی سوچ اور کمزور قومی جذبے کا مظاہرہ کیا ہے۔ نیشنل تائیوان یونیورسٹی کی سیاسی امور کی ایک ماہر برجٹ ویلش کہتی ہیں کہ ملائیشیا کی چینی کمیونٹی کی جانب سے سب سے زیادہ حمایت حاصل کرنے والے مظاہرے متوسط طبقے کے شہریوں کی جانب سے ملک کے اخلاقی دائرہ کار کی تلاش کی ایک کوشش ہے۔
It wasn't as inclusive as the organizers had hoped from the perspective of being able to reach.
وہ کہہ رہی تھی کہ متوسط طبقے تک رسائی کے اعتبار سے منتظمین کو مظاہرے میں سب طبقہ ہائے فکر کی شمولیت کی جتنی توقع تھی، اس ریلی میں شمولیت اس حد تک نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اکثر مظاہرین زیادہ تر حزب اختلاف کے کیمپ میں تھے۔ لیکن آپ نے ملائیشیا میں اس اعتبار سے اختلاف میں اضافہ کر دیا ہے کہ لوگ سیاست اور مستقبل کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ سخت سیکیورٹی کے باوجود یہ مظاہرہ سن 2011 اور سن 2012 کے ان سابقہ مظاہروں کے برعکس پرامن تھا جب پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور پانی کی بوچھاڑوں کا استعمال کیا تھا۔ غیر حاضر افراد میں سب سے زیادہ تعداد اسلامک پاس پارٹی کے حامیوں کی تھی، اور ریلی حزب اختلاف کے پرجوش لیڈر انور ابراہیم کے بغیر منعقد ہوئی، جو ہم جنس پرستی کے جرم میں ایک سزا کے برقرار رہنے کے بعد 5 سال جیل کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار ویلش کو توقع ہے کہ مسٹر نجیب اقتدار سے الگ ہونے کے لیے خود پر موجود دباؤ برداشت کر لیں گے۔ تو تھوڑی مدت کے لیے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ مسٹر نجیب برقرار رہیں گے، لیکن جہاں تک لمبے عرصے تک برقرار رہنے کا تعلق ہے تو ہمیں وزیراعظم کے لیے صورتحال بہت ہی زیادہ مخدوش دکھائی دے رہی ہے۔ وہ بین الاقوامی اور ملکی سطح پر اپنی بہت زیادہ ساکھ کھو چکے ہیں، اور وہ جب تک وہاں ہیں اسکینڈل اور بحران کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسرے تجزیہ کار، جن میں ہانگ کانگ کی سٹی یونیورسٹی کے ولیم کیس شامل ہیں، کہتے ہیں کہ سیاسی حزب اختلاف کے اندر تفریق کی وجہ سے تو مسٹر نجیب کی حیثیت مستحکم ہوئی ہے۔
I would say that Najib Razak has just had a very good protest.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو یہ کہوں گا کہ نجیب رزاق نے بہت اچھا احتجاج کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس مظاہرے میں جو لوگ شامل ہوئے اور جس طرح یہ مظاہرہ کیا گیا اور پولیس نے جس طرح تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ان سب چیزوں کو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورتحال نے وزیراعظم کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، اور اس چیز کے امکانات میں اضافہ کر دیا ہے کہ وہ سرکاری فنڈ 1MDB کے اس اسکینڈل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ حزب اختلاف منقسم ہے، کیونکہ اسلام پسند پاس پارٹی حزب اختلاف کے دوسرے عناصر کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ ریلیوں میں سابق وزیراعظم مہاتیر محمد کی موجودگی نے مسٹر نجیب کی مضبوط تر حیثیت کو اجاگر کیا ہے، جو یونائیٹڈ ملیز نیشنل آرگنائزیشن یعنی امنوں کی قیادت کر چکے ہیں، کیونکہ وہ امنوں کے اندر وزیراعظم کے استعفے کا مطالبہ کرنے کے سلسلے میں حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ انہیں توقع ہے کہ مسٹر نجیب آئندہ مہینوں میں اس بڑھتی ہوئی سیاسی اختلاف رائے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن سابقہ حکومت کے ارکان اس حکمت عملی کو پیش کرنے کی ایک کوشش میں، جسے وہ وزیراعظم کے لیے اقتدار سے نکلنے کی باعزت حکمت عملی کہتے ہیں، 9 ستمبر کو اجلاس کریں گے۔ ملائیشیا میں سن 2018 تک نئے انتخابات طے نہیں ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آج سے 25 سال پیچھے جائیے تو ایڈز کے مرض کو لا علاج کہا جاتا تھا، لیکن اس پر تحقیق ہوتی رہی اور پھر علاج دریافت کر لیا گیا۔ مگر اس علاج میں جو گولیاں مریض کو دی جاتی ہیں وہ مریض کو تا عمر کھانی ہوتی ہیں، اور ان سے پیدا ہونے والی پیچیدگیاں مریض کے لیے ایک اور پریشانی بنتی جا رہی ہیں۔ دنیا بھر میں اندازاً 3.3 کروڑ افراد ایڈز کے ساتھ زندہ ہیں۔ فی الوقت ایچ آئی وی کے مریضوں کی اکثریت کو ایک ہفتے میں 30 گولیاں کھانا پڑتی ہیں، اور اس وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے انہیں یہ دوا پوری زندگی کھانا ہوتی ہے۔ ان گولیوں سے گردوں اور جگر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نا نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بعض مریضوں پر یہ دوا بے اثر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جدید تحقیق کی مدد سے ایک ایسا ٹیکہ ایجاد کر لیا گیا ہے جو لاکھوں مریضوں کو ایڈز کے علاج کے لیے دی جانے والی گولیوں کے مضر اثرات سے محفوظ رکھے گا۔ یہ ٹیکہ مریض کو ہفتے میں ایک بار لگوانا پڑے گا۔ ٹیکے کے ذریعے دی جانے والی دوا PRO-140 یا PRO-140 ایک پروٹین ہے جو ایڈز کا باعث بننے والے HIV وائرس کو نشانہ بناتی ہے۔ تجرباتی مراحل میں PRO-140 نے 98% مریضوں میں وائرس کو کم از کم ایک ماہ کے لیے ختم کر دیا اور بعض میں تو اس کا اثر 11 ماہ تک بھی رہا۔ HIV کے علاج کے لیے ٹیکے تیار کرنے والی کمپنی سائٹوڈائن کے سربراہ نیدر پور حسن کہتے ہیں کہ جن مریضوں پر اس ٹیکے کی آزمائش کی گئی انہیں ان کی معمول کی دوائیں لینے سے روک دیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں
patients who got off their pills and they had been taking the pills very well and they were tolerating it, but however every patient reported a quality
مریضوں میں سے جو باقاعدگی سے گولیاں کھا رہے تھے اور انہیں برداشت بھی کر رہے تھے ان کی گولیاں بند کر دی گئیں اور انہیں انجیکشن دیا گیا۔ ان پر اس کا بہت اچھا اثر ہوا۔ ان کے معمولات زندگی مثلاً سونا، چاقو چوبند اور توانا رہنا بہتر ہو گیا۔ ان کے سر کا درد دور ہو گیا۔ پور حسن کہتے ہیں کہ اگر سب حالات بہتر رہے اور ابتدائی آزمائش کامیاب رہی تو PRO-140 سن 2017 تک دستیاب ہو جائے گی جو ہفتے میں ایک بار لینا ہوگی اور 2 ہفتے میں صحت یابی ممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دوا پر سالانہ $40,000 سے بھی کم خرچ آئے گا جو اس سے پہلے ایڈز کے مرض کے علاج کے لیے دی جانے والی دوا ہارٹ پر آتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فلم وار 2 کی شوٹنگ K2 کے بیس کیمپ پر، تفصیلات فکر و فن میں۔ پاکستان کی ایکشن فلم وار کی شاندار کامیابی کے بعد اس کے سیکوئل وار 2 کی شوٹنگ زور و شور سے جاری ہے۔ فلم کے اسکرپٹ کے تقاضوں کے مطابق فضا سے کچھ مناظر کی شوٹنگ کے بعد اب اس کی کاسٹ اور کرو جا پہنچا ہے دنیا کے دوسرے سب سے بلند پہاڑ K2 کے دامن میں۔
You look terrible.
Happy to see you too, sir.
So you know what would be really nice? If you can stop focusing on yourself for a change and start focusing on the country. Because if this plan is as serious as we think it is, I assure you, it will be devastating.
Arrangements for that have already been made.
K2 کے بیس کیمپ پر وار 2 کی شوٹنگ کے لیے 20 دن مختص کیے گئے تھے۔ کام میں تو صرف 4 دن ہی صرف ہوئے، باقی کا وقت وہاں جانے آنے اور موافق موسم کے انتظار میں گزرے۔
تمہاری پیدائش سے پہلے کی لڑنا شروع کی ہوئی ہے۔
Don't do this anymore.
یہ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اس ملک کی مٹی سے، اور سب سے بڑھ کر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے آنے والی نسلیں جس پاکستان میں پیدا ہوں وہ ایک آزاد اور روشن پاکستان۔
بیس کیمپ پر جو سین فلم بند کیے گئے ان کی زیادہ تفصیلات تو فلم میکرز کی جانب سے جاری نہیں کی گئیں، تاہم یہ ضرور پتا چلا ہے کہ یہ ایکشن سینز تھے۔ فلم کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر وکاس رانا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ K2 پر پکچرائز کیے گئے سینز میں 4 غیر ملکی اداکار بھی شامل تھے جو پروفیشنل کوہ پیما بھی ہیں۔ ہمیں ان کی ضرورت اس لیے پڑی کہ سمندر سے انتہائی بلند مقام پر کام کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں، اس کے لیے اس ماحول سے مانوس اور واقف ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔
ہمارے 40,000 پاکستانی مارے جا چکے ہیں، ہماری طرز زندگی، ہماری روایات، ہمارا دین سب کچھ داؤ پر ہے۔
وکاس رانا نے یہ انکشاف بھی کیا کہ K2 کے سینز کی پکچرائزیشن کے لیے ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی کے فرائض بھی خود انہوں نے ہی انجام دیے۔ بقول رانا، میں نے فلم یلغار میں بھی ڈائریکٹر فوٹوگرافی کے طور پر کام کیا تھا، اسی تجربے کو کام میں لاتے ہوئے K2 پر فلم بندی میں نے خود ہی کی ہے۔
یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وطن لاہور ہے؟
When are you gonna let your past go?
کیا کہتے ہو سپاہیوں؟ بتا دے انہیں اس پاک دھرتی کی طرف پہلی نظر سے دیکھنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے؟
Yes, sir!
بتا دے انہیں
Yes, sir!
کہ یہ رات ان کی آخری رات ہے۔
وکاس رانا کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب لندن میں جو شوٹنگ ہوگی اس میں زیر آب اور خلائی سین کی شوٹنگ شامل ہے، اس کی فوٹوگرافی کوئی اور کرے گا کیونکہ اس کے لیے خصوصی مہارت چاہیے۔
There's only one thing that stands between him and Pakistan. Me.
वार 2 का ट्रेलर रवां साल के आखिर में रिलीज किया जाएगा। इस खबर की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
खबरों के एक और बुलेटिन के साथ वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं सादिया असद। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बारे में पाकिस्तान मुसलसल बैन-उल-अक़वामी बरादरी को आगाह कर रहा है। इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि वर्किंग बाउंड्री और मुतनाज़े इलाके कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाली कार्रवाइयाँ सिर्फ इस खित्ते के लिए नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा बन सकती हैं। बुध को पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि उनका मुल्क भारत की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयों से आलमी बरादरी को मुसलसल आगाह कर रहा है और उनके बकौल पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा बनने वाली इश्तआल अंगेजी पर भी आलमी ताकतों और अक़वामे मुत्तहिदा की तवज्जो मबजूल करवाई जा रही है। उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान के इस मौकिफ को दोहराया कि अमन की उसकी ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए।
पाकिस्तान की सरहदों पर मासूम शहरियों का खून बहाने की कार्रवाइयाँ सिर्फ इस खित्ते के लिए नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा बन सकती हैं, जिसको बरवक्त रोकना आलमी कुव्वतों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के सब्र व तहम्मुल को कमजोरी ना समझा जाए, अमन की ख्वाहिश हमारी ताकत है।
इन इलाकों में हालिया महीनों खुसूसन गुज़श्ता माह फायरिंग और गोलाबारी के तबादलों में दोनों जानिब शहरी हलाकतें हो चुकी हैं और दोनों मुल्क फायरबंदी की खिलाफ वर्जी में पहल का इल्ज़ाम एक दूसरे पर आयद करते हैं। कश्मीर शुरू ही से दोनों मुल्कों के दरमियान मुतनाज़े है और इसका एक हिस्सा पाकिस्तान और एक भारत के ज़ेर इंतज़ाम है। दोनों मुल्क अपने तस्फिया तलब मामलात को बातचीत के जरिए हल करने की ख्वाहिश का इजहार तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर जबकि भारत दहशतगर्दी के उमूर पर बातचीत को फौकियत देता है और इसी बिना पर ताहाल ये बेल मंडे नहीं चढ़ सकी है। नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान कश्मीर के मसले के हल के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा।
कश्मीर में होने वाले मजालिम, इंसानी हकूक की पामाली, बाहमी और बैन अक्वामी माहदों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान दुनिया के हर फोरम पर इन मसाइल पर आवाज़ बुलंद करता है और करता रहेगा, उस वक्त तक जब तक के अहले कश्मीर को उनका हक नहीं मिल जाता।
भारत पाकिस्तान के इन इल्ज़ामात की नफी करता है कि भारतीय फोर्सेस कश्मीरियों के हकूक की पामाली में मुलव्विस हैं। नई दिल्ली की तरफ से भी ये दावा किया जाता है कि सरहद पर कशीदगी की जिम्मेदारी इस्लामाबाद पर आयद होती है। वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पेश आने वाले वाकयात की वजह से दोनों हमसाया एटमी कुव्वतों के ताल्लुकात एक बार फिर इंतहाई कशीदा हैं, जिस पर अमरीका और अक़वामे मुत्तहिदा के अलावा चीन ने भी दोनों मुल्कों से कहा है कि वो सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें और मामलात का मुज़ाकराती हल तलाश करने पर तवज्जो दें। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के वजीर ममलिकत ब्राय अमूर दाखला बलीगुर रहमान ने कहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों ने मनशियात की स्मगलिंग को रोकने के लिए सरहद पर खसूसी इंतजाम का निज़ाम मुतारिफ कराया है। इस्लामाबाद से जलील अख्तर की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के वजीर ममलिकत ब्राय अमूर दाखला बलीगुर रहमान ने कहा है कि मनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर निगरानी का एक मरबूत निज़ाम वज़ा किया गया है, जिसके मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। इंसदादे मनशियात की कोशिशों में नौजवानों के किरदार पर इस्लामाबाद में बुध को एक सेमिनार से खिताब में बलीगुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान को पोस्ट की काश्त से पाक मुल्क करार दिया जा चुका है। ताहम उन्होंने कहा कि अब भी दूसरे ममालिक, खास तौर पर हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से मुनशियात की स्मगलिंग को रोकना एक बड़ा चैलेंज है। इस सेमिनार का अहतमाम अमरीका से तालीम मुकम्मल करने वाले नौजवानों के ग्रुप, पाकिस्तान यूएस एलमनाई नेटवर्क, अमरीकी सफारतखाने और वजारत दाखिला ने मुश्तरका तौर पर किया। बलीगुर रहमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में मुनशियात का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ही के रास्ते दीगर ममालिक में स्मगल किया जाता है, जिसमें अच्छी खासी मकदार पाकिस्तान में इस्तेमाल हो जाती है।
ڈرگز کی اسمگلنگ ہے وہ پاکستان کے تھرو جب ہوتی ہے ہمارے ہمسایہ ملک کی طرف سے یا دوسرے یورپین کنٹریز کی طرف سے, جو آج کل ایکسٹیسی اور مختلف قسم کی ایسی ڈرگز ہیں جو سنتھیٹک ڈرگز ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں, اور اس میں پریکرسرز اور کچھ ایلیمنٹس ہیں جو یورپ کے ترقی یافتہ ممالک میں بنائے جاتے ہیں اور یہ نئی ٹیکنالوجیز کے ذریعے بنائے جاتے ہیں, تو ان کا یہاں پہ آنا اور یہاں سے پھر ایکسپورٹ ہونا یا یہاں کنزیوم, تو وہ چیلنج ہے. اس کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے, انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ سسٹم کو زیادہ اسٹرانگ کیا گیا ہے اور الحمدللہ اس سے بہتر نتائج آ رہے ہیں.
انہوں نے کہا کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں اور کراچی میں دہشت گردوں کے خلاف جاری کاروائیوں کے باعث منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خاتمے میں مدد مل رہی ہے. سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے امریکی سفارتخانے کے اعلی عہدیداروں نے بھی کہا کہ انسداد منشیات کی کوششوں میں نوجوانوں کا کردار کلیدی ہے. واضح رہے کہ طویل عرصے سے اس خدشے کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث گروہ اور اس غیر قانونی کاروبار سے حاصل ہونے والا پیسہ پاکستان میں شدت پسندی اور بد امنی جاری رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے منشیات و جرائم کی طرف سے گزشتہ سال پاکستان سے متعلق پہلی جائزہ رپورٹ جاری کی گئی تھی, جس میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ ملک میں نشہ آور اشیاء استعمال کرنے والوں کی تعداد تقریباً 70 لاکھ ہے, جن میں نصف سے زائد افراد ہیرون, چرس اور دیگر منشیات کے عادی ہیں. پاکستانی عہدیداروں کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں پاکستان کے راستے اسمگل ہونے والی منشیات کو قبضے میں لینے سے متعلق ملک کے متعلقہ اداروں کی کارکردگی غیر معمولی رہی ہے. تاہم ماہرین اور سرکاری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جب تک یورپ اور دنیا کے دیگر حصوں میں افغانستان میں بننے والی منشیات کی طلب کم نہیں کی جاتی, یہ کاروائیاں زیادہ سود مند نہیں ہو سکتی. محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں ایک دہشت گرد حملے میں پولیس نے کم از کم 3 اہلکار ہلاک ہو گئے. دوسری طرف شمالی وزیرستان میں ڈرون حملے سے 2 میزائل داغے گئے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پاکستان کی شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس پر ہونے والے ایک حملے میں کم از کم 3 اہلکار ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے. حکام نے بتایا کہ مرکزی شہر پشاور کے نواحی علاقے ارمڑ میں پولیس اہلکار سرچ آپریشن میں مصروف تھے کہ ان پر ایک مکان سے نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی. اس علاقے میں منظم جرائم میں ملوث ملزمان کے روپوش ہونے کی اطلاع تھی اور مبینہ طور پر انہی افراد نے پولیس پر حملہ کیا. خیبر پختونخوا قبائلی علاقوں سے ملحق ہے اور یہاں پولیس دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے ہمراہ جرائم پیشہ اور شدت پسندوں کے خلاف کاروائیاں کرتی آ رہی ہے. پولیس حکام ان کاروائیوں میں قابل ذکر کامیابیاں حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماضی کے نسبت صوبے میں امن و امان کی صورتحال میں قابل ذکر بہتری دیکھنے میں آئی ہے. حالیہ مہینوں میں شدت پسند مختلف علاقوں میں پولیس اہلکاروں پر جان لیوا حملوں کے علاوہ حکومت کے حامی اور امن کمیٹیوں کے لوگوں کو بھی نشانہ بناتے آئے ہیں. ایک روز قبل ہی پشاور سے ملحقہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر کے باہر ایک خودکش بم دھماکہ ہوا تھا, جس میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے. گزشتہ ماہ کے اواخر میں تواتر کے ساتھ قبائلی علاقے باجوڑ میں حکومت کے حامی قبائلی رہنماؤں کو بھی شدت پسندوں نے نشانہ بنایا اور کم از کم 6 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ادھر پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ایک مبینہ امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 5 مشتبہ شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. مقامی ذرائع کے مطابق افغان سرحد سے ملحقہ شمالی وزیرستان میں دتخیل کے علاقے کروندہ میں ایک گھر پر جاسوس طیارے سے 2 میزائل داغے گئے. بتایا جاتا ہے کہ یہ گھر مشتبہ شدت پسندوں کے زیر استعمال تھا, لیکن مرنے والوں کی شناخت کے بارے میں تاحال کوئی مصدقہ معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہے. اس قبائلی علاقے میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پیش آنے والے واقعات کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے. پاکستان بغیر پائلٹ کی جاسوس طیاروں سے کی گئی ان کارروائیوں کو اپنی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ان کی بندش کا مطالبہ کرتا رہا ہے. گزشتہ سال جون میں پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کی تھی, جس کے بعد 2004 سے شروع ہونے والے ڈرون حملے تقریباً بند ہو گئے تھے, لیکن بعد ازاں یہاں ڈرون طیاروں سے اکا دکا کارروائیاں دیکھنے میں آتی رہی ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
بدھ کے روز عراق کے دارالحکومت بغداد میں کام کرنے والے ترکی کے 18 مزدوروں کو اغوا کر لیا ہے. اغوا کار فوجی وردیوں میں ملبوس تھے. مزید تفصیل جیف کسٹر کی رپورٹ میں نیلوفر مغل کی زبانی.
ترکی کے نائب وزیراعظم نعمان کرتلمس نے بدھ کے روز انکارا میں سرکاری حکام کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران صحافیوں کو تفصیلات سے آگاہ کیا.
Bildiğiniz gibi 18 Irak'ta, Bağdat'ta bir Türk mücahitlik firmasında çalışan 18
وہ کہہ رہے ہیں کہ 18 کارکن جو عراق میں بغداد کی تعمیراتی کمپنی میں کام کر رہے تھے اغوا کر لیے گئے ہیں. ہم اپنے عراقی ہم منصبوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. اس لمحے ان کے پاس اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا اور کن لوگوں نے ہمارے شہریوں کو اغوا کیا. حکام کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے صبح سویرے 3 بجے دروازے پر دستک دی اور گارڈ سے اسلحہ چھین لیا، جس کے بعد انہوں نے کارکنوں کو اغوا کیا. یہ ورکر تعمیراتی کمپنی نور الانساد کے ساتھ کام کر رہے تھے، جو شمال مشرقی بغداد میں زیادہ تر شیعہ حبیبیہ ضلع میں ایک فٹ بال اسٹیڈیم کمپلیکس تعمیر کر رہے تھے. گزشتہ برس داعش کے جنگجو موصل میں ترکی کونسلیٹ سے 49 یرغمالیوں کو لے گئے اور اس گروپ کو رہا کرنے سے قبل 3 ماہ تک مغوی رکھا. ان مغویوں میں سفارتکار، فوجی اور بچے شامل تھے. نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تھائی لینڈ کی فوج اور پولیس نے گزشتہ ماہ بینکاک کے ایک مندر پر بم حملے کی چھان بین میں خاصی پیش رفت کی اطلاع دی ہے. اس دھماکے میں 20 افراد ہلاک اور 120 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے، جن میں بہت سے ایشیائی سیاح تھے. بینکاک سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیو ہرمن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
تھائی حکام نے اب تک ان 2 غیر ملکی مردوں کے نام یا قومیت ظاہر نہیں کی جن سے وہ بینکاک میں ایک مقبول ہندو مندر پر بم کے حملے کی چھان بین کر رہے ہیں. قومی پولیس کے لیفٹیننٹ جنرل پرو ایوانسری نے کہا ہے کہ شہادت سے ظاہر ہوتا ہے کہ منگل کے روز تھائی کمبوڈیا سرحد پر گرفتار کیے جانے والے دوسرے مشتبہ شخص کا اس مہلک حملے سے کوئی تعلق ہے. ان کے الفاظ،
وہ
کہتے ہیں کہ انگلیوں کے نشانات کے تجزیے سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اس مشتبہ شخص نے بینکاک کے اپارٹمنٹ سے ملنے والے دھماکہ خیز مواد کی اس بوتل کو پکڑا تھا جس میں وہ مواد موجود تھا. پولیس کے جنرل کے مطابق مشتبہ شخص ہو سکتا ہے بم کمرے سے باہر لایا ہو یا اسے ایروان شرائن کے علاقے میں رکھا ہو. بدھ کے روز دوپہر کی نشریات میں تمام ٹی وی چینلز پر آرمی ٹی وی کی نیوز کاسٹر سیکنڈ لیفٹیننٹ پریا نیٹروچن نے اعلان کیا کہ ملک میں آنے والے تمام غیر ملکی مہمانوں کی اطلاع حکام کو دی جانی چاہیے. ان کے الفاظ،
وی وڈ لائک ٹو آسک ہوم اونرز اینڈ اونرز آف ہوٹلز اپارٹمنٹس اینڈ اکوموڈیشن بلڈنگز ویئر دیئر آر فورینرز سٹیئنگ ان دی اکوموڈیشن،
ہم تمام مکان مالکان، ہوٹل مالکان، اپارٹمنٹس اور رہائشی عمارتوں کے مالکوں سے جہاں یہ غیر ملکی رہائش پذیر ہیں کہیں گے کہ وہ قریب ترین امیگریشن بیورو میں ان کے بارے میں اطلاع دیں یا علاقے میں غیر ملکیوں کی آمد کے 24 گھنٹے کے اندر اندر مقامی پولیس اسٹیشن کو ان کے بارے میں بتائیں. 17 اگست کے دھماکے کے بعد 7 افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں، جن میں سے کم از کم ایک ترک باشندہ ہے. گزشتہ برس کی بغاوت کے بعد ملک میں حکمران فوجی ہنٹا نے عہدیداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بم کے اس حملے کو بین الاقوامی دہشت گردی کی کارروائی کا نام نہ دیں، نہ ہی اس میں ترکی یا چین کے ملوث ہونے کا کوئی امکان ظاہر کریں. یہ قیاس آرائیاں کی جاتی رہی ہیں کہ حملہ جولائی میں تھائی لینڈ سے 100 سے زیادہ ویغر باشندوں کو چین بدخل کرنے کا رد عمل ہو سکتا ہے. مغربی حکومتوں اور ویغر کے حقوق کی تنظیموں نے اس اقدام کی یہ کہتے ہوئے مذمت کی تھی کہ بدخل کیے جانے والوں کو چین میں ناروا سلوک کا سامنا ہو سکتا ہے. اس بدخلی کے بعد استنبول میں پرتشدد احتجاجوں میں تھائی اور چینی مشنز کو نشانہ بنایا گیا تھا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جمعہ کے روز وائٹ ہاؤس میں سعودی عرب کے شاہ سلمان اور صدر اوباما کے درمیان ملاقات ایک ایسے موقع پر ہو رہی ہے جب عراق، یمن اور شام میں معاملات بگڑتے جا رہے ہیں. سعودی عرب کے نئے رہنما شاہ سلمان کے اور صدر اوباما کے درمیان یہ پہلی ملاقات ہوگی. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار آرو پانڈے کی رپورٹ.
صدر اوباما اور سعودی بادشاہ شاہ سلمان کے درمیان روبرو ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب مشرق وسطی میں خلفشار بڑھتا جا رہا ہے، یعنی امریکہ کی قیادت میں اتحادی افواج عراق اور شام میں داعش کے ساتھ برسر پیکار ہیں۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے اینتھنی کورڈسمین کہتے ہیں، خلیج میں کئی افراد بلکہ حقیقتاً پوری عرب دنیا میں خلیج میں امریکہ کی حیثیت ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے بارے میں تحفظات پائے جاتے ہیں، اور اس بارے میں بھی تشویش موجود ہے کہ لیوانٹ، عراق اور یمن میں ایران کے اثر و رسوخ میں اضافے کے بعد کیا ہوگا۔ اینتھنی مزید کہتے ہیں کہ ایسے میں جب جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے بعد ممکنہ طور پر پالیسی میں کوئی ڈرامائی تبدیلی نہیں آ رہی، یہ بات چیت ایران کے ساتھ حالیہ جوہری معاہدے پر، خاص طور پر سعودی عرب کا اعتماد بحال کرنے کے معاملے میں مشکل ثابت ہوگی۔
They have to be firmly convinced the United States is going to enforce
it. انہیں اس بات کا بھی مکمل یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ امریکہ اسے لاگو کروائے گا، وہ کسی بھی خلاف ورزی کو نظر انداز نہیں کرے گا، وہ اس معاملے پر سخت قدم اٹھائے گا۔ امریکہ کے سابق سفیر فرانسس ریشارڈن، جو آج کل اٹلانٹک کونسل کے ساتھ منسلک ہیں، کہتے ہیں، میرے خیال میں صدر اوباما اور شاہ سلمان کی عراق کے معاملے پر بات چیت دلچسپ ہوگی، جیسے کہ دونوں ملک مل کر وزیراعظم عبادی کی ملک کو مستحکم کرنے اور غالب تسلط سے آزادی حاصل کرنے میں کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ غالباً دونوں رہنما لڑائی کے خاتمے، سیاسی مصالحت اور انسانی بحران کو ختم کرنے پر زور دیں گے، نہ صرف عراق اور شام میں بلکہ سعودی عرب کے جنوبی ہمسائے یمن میں بھی۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ صدر باراک اوباما نے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کو اجاگر کرنے کے لیے الاسکا کے پگھلتے ہوئے تودے کے پس منظر کو استعمال کیا ہے۔ وہ آج کل دور دراز شمال مغربی ریاست الاسکا کے دورے پر ہیں۔ اس بارے میں ریچرڈ گرین کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
صدر اوباما نے منگل کا دن ایگزٹ گلیشیئر نامی تودے کے بیس پر پیدل سفر کرتے ہوئے گزارا۔ گزشتہ دو صدیوں کے دوران اس تودے کے حجم میں 2 کلومیٹر کمی واقع ہوئی ہے۔ صدر اوباما کا کہنا تھا،
What it indicates because of the changing patterns of winters with less snow, longer, hotter summers is
موسم سرما کے بدلتے ہوئے رجحانات، جن میں اب کم برف پڑتی ہے اور طویل ہوتے زیادہ حدت والے گرم موسموں کی وجہ سے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس تودے کے حجم میں کتنی تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے، اور اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس کتنا کم وقت ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب تودوں کے حجم میں کمی ہوگی تو یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ اس سے کتنا زیادہ پانی سمندروں میں گر رہا ہے، جس کی وجہ سے سطح سمندر بلند ہوتی جا رہی ہے اور حدت کی وجہ سے اس نیشنل پارک میں موجود حیات پر عمومی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ صدر کے الاسکا کے 3 روزہ دورے کو پوری طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس کا مقصد ماحولیاتی تبدیلیوں کے لیے ان کی پالیسیوں کے لیے حمایت حاصل کرنا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کو صدر نے اس صدی کا ایک بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب اس سال بعد میں پیرس میں ماحولیاتی تبدیلیوں پر اقوام متحدہ کی ایک کانفرنس منعقد ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس کانفرنس کا مقصد قطب شمالی میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور اس کے باقی دنیا پر اثرات، اور لوگ اس کے تدارک کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس بارے میں آگہی پیدا کرنا ہے۔ سائنسدانوں نے متنبع کیا ہے کہ عالمی حدت میں صنعتی دور شروع ہونے سے پہلے موجود درجہ حرارت میں 2 ڈگری اضافے سے موسموں میں شدت پیدا ہوگی، اور سمندروں کی سطح بلند ہونے سے پوری دنیا کی آبادی متاثر ہوگی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمالی عراق میں داعش کے خلاف کردستان کی پیشمرگا فورسز اگلے محاذ پر صف آ رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی شیرون بہن نے وہاں جا کر ان فوجیوں سے بات کی جو شمالی عراق کو عسکریت پسندوں سے الگ کرنے والے 1500 کلومیٹر علاقے میں پھیلے ہیں اور روزانہ راکٹوں اور فائرنگ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
انگلی ٹریگر پر جمائے پیشمرگا گرد کے اس پار ایک گاؤں پر نظریں جمائے ہیں جس پر داعش کے انتہا پسندوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ کردستان کا خزیر کا اگلا محاذ ہے جو داعش کے گڑھ موصل سے صرف 45 منٹ کے سفر پر ہے۔ پیشمرگا داعش کے جنگجوؤں کے بارے میں مستقل معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ کمانڈر اتو زیواری کہتے ہیں کہ داعش حملے کے لیے خود کش بمبار استعمال کرتا ہے تاکہ دفاعی لائن کو توڑ سکے۔ ان کے الفاظ،
داعش اسلحے کی اوے ہے، یعنی بلڈوزر ہو.
وہ بلڈوزرز کی طرح کی بکتر بند گاڑیاں استعمال کرتے ہیں جنہیں ہمارے ہتھیار روک نہیں سکتے. چنانچہ ہمیں ٹینک شکن اور بلڈوزر شکن توپ خانے کی ضرورت ہے. فوجی تسلیم کرتے ہیں کہ داعش ایک طاقتور فورس ہے جو ہر روز پیشمرگا کے دفاع کو امتحان میں ڈالتی ہے، لیکن پیشمرگا زمین کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں اور سنائپرز یعنی چھپ کر فائرنگ کرنے جیسے اپنے حربے استعمال کر رہے ہیں. لیفٹیننٹ کرنل کمال عمر ایک سنائپر ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں جن نشانوں پر فخر ہے وہ مسلح بکتر بند ہموی گاڑیوں پر لگائے گئے، کیونکہ اس بکتر بند گاڑی پر صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں لگے ریڈیئیٹر کو اگر آپ نشانہ بنائیں تو پوری گاڑی دھماکے سے پھٹ جاتی ہے. یہ ہے جس پر ہمیں فخر ہے. انہیں سر میں گولی مارنے اور ہلاک کرنے پر ہمیں ناز ہے. اگرچہ انہیں جن بھاری ہتھیاروں کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس موجود نہیں، تاہم کرنل سربس جہاد کہتے ہیں کہ ان کی فورسز لڑائی موصل تک لے جانے کو تیار ہیں، اور پیش مرگا کا کہنا ہے کہ اس اقدام کے بارے میں بغداد اور امریکی قیادت والے اتحاد سے بات ہو رہی ہے. کرنل سربس جہاد کہتے ہیں ہم اپنے منصوبے رکھتے ہیں، اور جیسے ہی ہمیں ہمارے سینئر سے حکم ملا ہم ان دیہات پر حملہ کر دیں گے جن پر ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں، مگر چونکہ یہ ایک فوجی آپریشن ہے اس لیے ہم آپ کو اپنے منصوبے کی تفصیلات نہیں بتا سکتے. ایسے پرعزم جنگجوؤں کی موجودگی کے باوجود امریکہ خبردار کر چکا ہے کہ یہ ایک طویل اور سخت لڑائی ہوگی. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو فنبغل. پہلی مرتبہ امریکی فوجی رینجر کی ٹریننگ مکمل کرنے والی دو خواتین کے متعلق حالیہ خبروں سے خواتین کو با اختیار بنانے کی کوشش کو تقویت ملی ہے. مقامی سطح پر بھی اسے ایک اچھی کوشش قرار دیا جا سکتا ہے. واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک کاؤنٹی پولیس فورس بھی اس شعبے میں مزید خواتین کی شمولیت کی خواہاں ہے. فیئر فیکس کاؤنٹی پولیس افسر جیسیکا کین علاقے کے ہائی اسکول کی لڑکیوں کو بتا رہی ہیں کہ ان کا موٹر اسکواڈ کس طرح کام کرتا ہے. وہ انہیں عملی طور پر مثالیں دے کر یہ سمجھا رہی ہیں کہ کس طرح ٹریفک کو روکا جا سکتا ہے. اس طرح کے تربیتی پروگرام ایک ہفتے کے لیے ہیں. ان کا اہتمام پولیس کا محکمہ کر رہا ہے اور اسے فیوچر ویمن لیڈر ان لا انفورسمنٹ کا نام دیا گیا ہے. جیسیکا کین کے الفاظ ہیں
But I would like them to grab a full understanding of what it is to be a police officer and what is the job that we do.
میں چاہتی ہوں کہ انہیں اس بارے میں مکمل آگاہی ہو کہ ایک پولیس افسر بننے کے لیے کیا ضروری لوازمات درکار ہوتے ہیں اور یہ کہ ہم کس طرح اپنے فرائض انجام دے سکتے ہیں. یہ ہے پولیس افسر جیسیکا کین کے الفاظ. اس پروگرام میں 34 طلبہ نے حصہ لیا جو مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والی نوجوان لڑکیوں کو بھرتی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. ٹیڈ آرن ڈپٹی چیف آف پولیس فار انویسٹیگیشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ کاؤنٹی کی 1300 ارکان پر مشتمل پولیس فورس میں صرف 13% خواتین پولیس اہلکار ہیں.
We have a long way to go. We can do a lot better. And so we want to make sure that our high schoolers see law enforcement as a good career opportunity.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہت کام باقی ہے. ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں. ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہائی اسکول کے یہ طلبہ قانون کے نفاذ کو اپنے لیے ایک بہتر موقع کے طور پر دیکھیں، خاص طور پر یہاں ان کے اپنے علاقے میں. یہ نوجوان لڑکیاں پولیس کے روزمرہ کام کا تجربہ حاصل کر رہی ہیں، خاص طور پر پولیس گشت، دفاعی تدابیر، جسمانی تربیت، اسلحہ کی حفاظت اور جرم کی جائے وقوع کی تفتیش وغیرہ. انہیں قائدانہ صلاحیتوں کی اہمیت کو بھی جاننے کا موقع ملتا ہے. جین برنز فیئرفیکس کاؤنٹی پولیس افسر ہیں.
The program shows to the participants that there's really no limitations in what they can do in law enforcement. I think it's important.
اس پروگرام کے ذریعے شرکا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قانون کی حفاظت اور عمل درآمد کے لیے جس حد تک جانا چاہیں جا سکتی ہیں. یہ ان نوجوان لڑکیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانیں کہ خواتین بھی مردوں کی طرح اچھی پولیس اہلکار بن سکتی ہیں اور انہیں کوئی بھی چیز آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی.
We have computers on the
پروگرام کے اختتام پر بہت سے شرکا کا کہنا ہے کہ پولیس سے متعلق ان کے نقطۂ نظر میں تبدیلی آئی ہے. ہائی اسکول کی طالبہ جوئے جونگوی کہتی ہیں, پہلے میں پولیس سے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی, لیکن یہ دیکھنے کے بعد میں بھی ان کی طرح بننا چاہتی ہوں. جس طرح وہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں اس پر ہمیں فخر ہے. جولیا ڈیوائن کہتی ہیں,
my abilities and just that I can really do anything even though I'm a girl, you know, I'm still strong and
is hafte mujhe waqai mein apni salahiyat ka pata chala. Mujhe andaaza hua ki ek ladki hone ke bawajood main bhi bahut kuch kar sakti hu. Main ek mazboot ladki hu. Maine sikha ki aapko iske liye sakht mehnat karna hogi, lekin ha mera khayal hai ki main ek police officer ban sakti hu. شرکا کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں اندازہ ہوا ہے کہ قانون کے نفاذ جیسے شعبے میں رہنے سے آپ کی زندگی کو خطرہ تو رہتا ہے لیکن اس کا فائدہ بھی ہے اور یہی اہمیت رکھتا ہے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افریقہ کے ملکوں کی مدد کے لیے امریکہ کے عزم کی ایک اور علامت یہ ہے کہ القاعدہ سے منسلک صومالیہ میں قائم دہشت گرد تنظیم حرکت الشباب المجاہدین یا الشباب کے متعدد لیڈروں کے بارے میں اطلاعات فراہم کرنے کے لیے کروڑوں ڈالر کے انعامات کی پیشکش کی جا رہی ہے. اس گروپ نے جو سن 2008 سے غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل ہے جنوبی اور وسطی صومالیہ کے وسیع علاقے پر اپنا کنٹرول قائم کر رکھا ہے. یہ گروپ صومالیہ کے ہزاروں سویلین باشندوں, امن کی جدوجہد مصروف کارکنوں, بین الاقوامی امدادی کارکنوں, صحافیوں اور سویلین باشندوں, نیز افریقی یونین کے امن فوجیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ہے جو اس علاقے میں استحکام اور خوشحالی بحال کرنے میں مدد دے رہے ہیں. لاکھوں لوگ جنگ کے دوران اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں. دہشت گرد تنظیم قرار دیے جانے کے تحت امریکہ نے اس گروپ پر مالیاتی اور دوسری پابندیاں عائد کر دی ہیں. ان میں املاک کو منجمد کرنا اور امریکی شہریوں پر اس کے ارکان کے ساتھ کاروباری سودے کرنے کی ممانعت شامل ہے. اب پہلی بار امریکہ ایسی اطلاعات فراہم کرنے پر جس کے ذریعے اس کے 6 سرکردہ لیڈروں کا اتا پتا معلوم ہو سکے انعامات کی پیشکش کر رہا ہے. 50 لاکھ ڈالر تک کا انعام ایسی اطلاع فراہم کرنے پر پیش کیا جائے گا جس سے ابراہیم حاجی جامع, جو ابو ظلمہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, فواد محمد خلف جس کے پاس صومالیہ اور سویڈن کی دوہری شہریت ہے, اور فواز شونگلے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. بشیر محمد محمود جو الشباب کا ملٹری کمانڈر ہے اور جس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ سن 1979 اور 82 کے درمیان پیدا ہوا تھا, اور مختار روبو جس کی عمر 43 سال ہے اور جس نے الشباب کے ترجمان کی حیثیت سے کام کیا ہے اور اس کے پاس اریٹیریا کا پاسپورٹ ہے. الشباب کے مزید 2 لیڈروں کے اتے پتے کے بارے میں اطلاع فراہم کرنے کے لیے فی کس 30 لاکھ ڈالر تک کے انعامات کی پیشکش کی جا رہی ہے. یہ لیڈر ہیں عبداللہ ہی یارے اور گروپ کے انٹیلیجنس سربراہ زکریہ اسماعیل احمد ہرسی, جسے زکی مادوبی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی تفتیش کی جائے گی اور اطلاع فراہم کرنے والے تمام افراد کی شناخت کو خفیہ رکھا جائے گا. اگر مناسب ہوا تو اطلاع فراہم کرنے والوں کی حفاظت کی خاطر امریکہ انہیں کہیں اور منتقل کرنے کو تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس ان میں سے کسی بھی شخص کے بارے میں اطلاعات ہیں تو اپنے قریب ترین امریکی سفارت خانے میں ریجنل سیکیورٹی آفس سے اور ٹپ لائن www.rewardsforjustice.net پر رابطہ قائم کیجیے یا اپنی فراہم کردہ اطلاع rfj@state.gov پر ای میل کر دیجیے۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر تھے ویٹو میر اور انجینئر تھے جو گل۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔